بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن صفی کی جاسوسی دنیا سے انتخاب. عمران سیریز کا شعرا آفاق ناول پاگلوں کی انجمن. پیشکش محمد اظہر. آواز علی عدنان. تو آئیے سنتے ہیں ناول پاگلوں کی انجمن پارٹ ون.
اچانک ایک دن استاد محبوب نرالے عالم کو اطلاع ملی کہ یہ سیاسی بیداری کا زمانہ ہے، لیکن اتفاق سے یہ ان کی بیکاری کا زمانہ نہیں تھا. انہوں نے ان دنوں جوتش اور تعویذ گنڈے کی اڑہت کر رکھی تھی. ان کا یہ کارخانہ ایک چلتی ہوئی سڑک کے کنارے ایک تخت پر واقع تھا. اگر کوئی پوچھتا کہ بھائی اس دھندے سے کیوں کر لگے، تو بڑی عقل مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے، چنگیز بابا کی نسل سے ایک کلندر بابا عمران شاہ ہیں، ان کی نظریں عنایت ہو گئی ہے. میں بھی اسی نسل سے ہوں، لیکن میرا سلسلہ ڈفال خان سے ملتا ہے جو چنگیز خان کے دادا زاد بھائی تھے. پھر یکبیک ہنس کر فرماتے، نہیں وہ ڈفالی اور ہوتے ہیں، آپ وہ نہ سمجھیے گا، ڈفال خان دوسرے تھے. اگر اس وقت کوئی ان کا قریبی شناسا موجود ہوتا تو استفسار کرنے والے کے رخصت ہو جانے پر اسے رازدارانہ انداز میں کہتے، بھائی کیا بتاؤں، یہ بزنس کا معاملہ ہے، ورنہ میں تو دراصل نادر شاہ درانی کے سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں. ان کا یہ بزنس خاصا چل نکلا تھا، لیکن سیاسی بیداری کی اطلاع نے انہیں پس و پیش میں ڈال دیا. بھلا آپ کس منہ سے کہتے کہ کیریئر بدلنا چاہتے ہیں؟ عمران نے انہیں روحانیت اور پامسٹری کا ماہر بنانے کے سلسلے میں خاصی محنت کی تھی، اور محنت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ استاد اکثر الجھ بھی پڑتے اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے عمران کو عرض کرنا پڑتا، استاد کہیے تو اب میں سر کے بل کھڑا ہو کر سمجھانے کی کوشش کروں، یہ لکیر انگریزی طریقے سے دل ہی کی لکیر ہے، ہندو جیوتش اسے زندگی کی لکیر کہتے ہیں، لیکن انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کا سب کچھ غلط کر دیا تھا. صرف ٹونٹی اور ٹونٹی دار اور بغیر ٹونٹی کے لوٹے کو غلط نہ کر سکے، کیونکہ ہندو اور مسلمان صرف اسی ایک بات پر متفق تھے کہ چاہے جان چلی جائے ہم تو کاغذ ہرگز استعمال نہیں کریں گے. بہرحال استاد کو اس کا اعتراف تھا کہ انہیں چنا جور گرم اور شاعری سے نجات دلانے والا عمران ہی تھا، لہذا اب وہ اسے مزید بور کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن سیاسی بیداری کی اتنا بھی تو ایسی چیز نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا، اور پھر وہ کوئی ایسی ویسی بیداری تو تھی نہیں کہ استاد کے کان پر جوں نہ رینگتی. پتہ نہیں کتنی سیاسی پارٹیاں عالم وجود میں آ گئی تھیں اور استاد بیٹھے ہاتھ مل رہے تھے، سچ مچ ہاتھ مل رہے تھے. ہاتھ دیکھیے رکشا صاحب، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا. اس وقت نہیں دیکھ سکتا، استاد غور رہا ہے. کیوں جناب؟ میں اپنے ہاتھ مل رہا ہوں. آخر کیوں جناب؟ اپنے ہاتھوں میں سے جوتش کی لکیر مٹا رہا ہوں. اس نے کیا قصور کیا ہے جناب؟ بس چلے جائیے، اس ٹائم ہم صرف عورتوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں. گاہک نے غالباً پشتوں میں انہیں ایک گندی سی گالی دی اور چلا گیا. پھر اس کے بعد سچ مچ ایک معمر خاتون استاد کے روحانی کارخانے کے قریب آ کر رکی. آپ ہمارے بنگلے پر تشریف نہیں لائے شاہ صاحب، انہوں نے کہا. جی میں گولا بنا رہا ہوں، بن جائے گا تب آؤں گا. کیسا گولا؟ خاندانی گولا. آپ نے ہمارے بزرگ ڈفال شاہ کا نام تو سنا ہوگا، جناتی گولا بنایا کرتے تھے. بعض جن گونگے ہوتے ہیں اپنا نام نہیں بتا سکتے، گولا بتا دیتا ہے. آپ کی صاحبزادی پر جو جن ہے گونگا ہی ہے، تو جلدی سے بنا ڈالیے گولا صاحب. ایک دم سے تو بن نہیں جاتا، کچھ لوگوں پر پیسے باقی ہیں، وہ ادا کریں تو کام چلے. ابھی کچھ چیزیں نہیں خرید سکتا جو اس گولے کے لیے ضروری ہیں. آخر کتنے کی ہیں وہ چیزیں؟ 11 روپے 11 پیسے کی. یہ لیجیے، وہ اپنا پرس کھولتی ہوئی بولی، یہ رہے 12 روپے. جی استاد، انہیں قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، 12 روپے؟ کیا آپ مجھے 420 سمجھتی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاتون سراکی میں نظر آنے لگی. میں نے عرض کیا تھا 11 روپے 11 پیسے، 12واں پیسہ میرے لیے حرام ہے، حشر کے دن مرشد کو صورت نہ دکھا سکوں گا. میرے پاس ریل گاڑی نہیں ہے، جب ہو جائے تب آئیے گا، استاد نے لاپرواہی سے کہا اور ٹریفک کے ہجوم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بیچاری ایسی چور چوری کھڑی تھی جیسے اب غلطی کا ازالہ نہ ہو سکے گا۔ پھر جلدی سے سنبھلی اور قریب کی ایک دکان میں گھس گئی۔ اچانک کسی نے پشت سے استاد کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ بے ساختہ اچھل پڑے۔ بہت اچھے شاگردگی کا حق ادا کر رہے ہو، پشت سے آواز آئی۔ اتنی دیر میں استاد بوکھلا کر تخت پر کھڑا ہو چکا تھا۔ ارے باپ رے عمران صاحب، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، عمران نے آہستہ سے کہا۔ وہ ریت گاڑی لے کر واپس آ رہی ہوگی۔ ادھر کیسے حضور والا؟ بس چلا آیا، بہت دنوں سے تمہارا دیدار نہیں ہوا تھا، عمران نے کہا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ استاد کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان خاتون پر نظر پڑی جو دکان سے برآمد ہو کر پھر انہی کی طرف آ رہی تھی۔ انہوں نے مبلغ 11 روپے 11 پیسے گن کر استاد کے ہاتھ پر رکھ دیا اور استاد کڑک کر بولے، اللہ بہتر کرے گا، جمعرات کو گولا لے کر آؤں گا۔ خاتون چلی گئی۔ اب تو ادھر دیکھیے جناب علی، استاد عمران کو مخاطب کر کے چہکے۔ عمران ان کی طرف مڑ کر مسکرایا اور تخت کے ایک گوشے پر بیٹھتا ہوا بولا، اللہ عقل دے تو تمہاری جیسی۔ ارے سب آپ کی جوتیوں کا تفیل ہے، استاد نے دانتوں کی نمائش کی۔ میں تو اس وقت دنگ رہ گیا، لیکن استاد ہے یہ 420 کا دھندا۔ یہ نہ کہیے حضور، بڑے بڑے میرا لوہا مانتے ہیں، گولا مانتے ہوں گے، 11 روپے 11 پیسے والا، استاد نے کہکا لگایا۔ خیر خیر، عمران سر ہلا کر بولا، میں تمہارے لیے بہت متفکر ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کہیں سے بڑی آمدنی ہو جائے۔ ضرور سوچئے ضرور سوچئے، استاد جھومتے ہوئے بولے، آپ تو بعض اوقات مجھے ولی اللہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عمران سچ مچ کچھ متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسرت کی لہریں سی نظر آئیں۔ اس نے استاد کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، سنو، اکثر لوگ تمہارے آئیڈیاز چرا لیا کرتے ہیں۔ اجی بس کیا بتاؤں، استاد ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہ صرف وہ لوگ جو زندہ ہیں بلکہ وہ بھی جو مر گئے۔ وہ کیسے استاد؟ خواب میں آ کر مومن غالب عام طور پر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرا شعر تھا، بے غیرت ناہید کی ہر تان ہے زمبک، چولا سا لپک 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 جھپک۔ اب آپ دیکھیں، ٹیلی ویژن والوں سے معلوم ہوا کہ یہ غالب صاحب کا ہے، مومن کا ہے استاد۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شولہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ اب یہی دیکھ لیجیے، اس نے بے غیرت ناہید کا ہے اور وہ فرماتے ہیں اس غیرت ناہید، ہوئی نہ وہی خواب کی چوری والی بات۔ صبر کرو، عمران ان کا شانہ تھپک کر بھرائی آواز میں بولا اور استاد میکانکی طور پر آبدیدہ ہو گئے۔ چند ہمیں خاموشی رہی، پھر عمران بولا، تمہیں یاد ہوگا تم نے 3 سال ہوئے کہا تھا کہ پاگلوں کے انجمن بنانے والے ہو۔ استاد سوچ میں پڑ گئے، پھر سر ہلا کر بولے، ہاں کہا تو تھا شاید۔ اب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے یقین نہ ہو، میں نے تو فوراً ہی وہ انجمن تمہارے نام سے رجسٹرڈ کرا دی تھی۔ یہ دیکھو، یہ رہے کاغذات، عمران نے اپنا چرمی بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ واقعی رجسٹر کرا لیا؟ استاد نے کہکہ لگایا۔ ارے تو کیا میں جھوٹا ہوں؟ ارے توبہ توبہ، استاد دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتے ہوئے بولے، لعنت ہے مجھ پر اگر آپ کی شان میں غستاخی کروں۔ ہاں تو کہنا یہ تھے کہ ایک آدمی نے تمہارے انجمن کا نام بھی چرا لیا ہے۔ اچھا، استاد کے لہجے میں حیرت تھی، تم اس کے خلاف قانونی کاروائی کرو۔ ایسی بات؟ استاد اکڑوں بیٹھ گئے، میں وہ گھورتے ہوئے بولے، ایسی بات کی جتنا چاہو اس سے لے مرو، بس 10,000 سے زیادہ نہیں، اس کے بعد میں اپنی کتابیں چھاپنا شروع کر دوں گا۔ اچھا تو لپیٹو اپنا بوریا اور میرے ساتھ چلو۔ تخت کا کیا ہوگا، اس پر سونے کے پتھر چڑھوا دینا، فی الحال کھسکو یہاں سے، آپ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں، تمہارے لیے مناسب لباس کا انتظام تو کروں۔ لمبا معاملہ ہے کہ علی، یہ پان کھائیے، میں صرف کان کھانے کا عادی ہوں۔ استاد نے اپنا سامان اٹھا کر ایک دکان میں رکھا اور عمران کے ساتھ چل پڑے۔ میں تو تمہارے سیکرٹری بن کر چلوں گا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب علی، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ شمس الدین خان تو نواب تو نہیں تھے لیکن کہلاتے ضرور تھے. دوسری جنگ عظیم کے دوران میں انہوں نے فوج کی ٹھیکیداری سے بڑی رقم کمائی اور جنگ جاری تھی کہ انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے خان بہادری بھی نصیب ہو گئی. شاید اسی خطاب کی بنا پر انہیں اپنے نام کے ساتھ خان بھی استعمال کرنے کا خیال آیا تھا, ورنہ ان کے والد تو شیخ صاحب کہلاتے تھے. متقی اور پرہیزگار آدمی تھے اور ذریعہ معاش کپڑا بننا تھا. خود پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا. شمس الدین نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن شیخ صاحب کی طرح حلیم اور بردبار نہ ہو سکے. اس سلسلے میں شیخ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی برادری میں شادی کرنی چاہیے تھی. بغدہ چلانے والوں میں شادی کر کے سخت غلطی کی. لڑکوں میں جاریت کا رجحان نانحالی کی طرف سے آیا ہے. شیخ صاحب کا خیال کسی حد تک درست تھا. صاحب زیادہ ادبی ذوق رکھتے تھے, ذہین بھی تھے, لہذا جاریت پسندی نے انہیں نقاد بنا دیا. ایسے دھواں دھار تنقیدی مضامین لکھتے تھے کہ اچھے اچھوں کی پیشانیاں بھیگ جاتی. اکثر پڑھے لکھے لوگ شیخ صاحب سے کہتے, لونڈا قابل ضرور ہے مگر اسے قابو میں رکھو. ارے وہ تو میرو غالب کے منہ آنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی مسحسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا اور کبھی حالی کا مفلر گھسیٹ لیتا ہے. یہ باتیں شیخ صاحب کے پلے نہ پڑتی, پھر بھی اخلاقاً کہتے, جی میں سمجھا دوں گا, ان لوگوں سے کہیے کہ بچے سمجھ کر معاف کر دیں, آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. باپ بیٹے میں یہ تضاد دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے اور خاموش ہو جاتے. ایک بار خود شمس الدین سے کسی نے پوچھا تھا, میاں آخر اس قدر جامے سے باہر کیوں رہتے ہو؟ اس طرح وہ ہنس کر بولے تھے, حسن تدبیر. جس طرح کوئی مداری تماشائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے بانسری اور ڈگڈگی بجاتا ہے, اسی طرح میرے مضامین کے عنوانات بھی محض توجہ مبذول کرانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر میں اپنی تنقید کو جوش کی شاعری کا نام دوں تو لوگ سرسری طور پر نظر ڈالیں گے اور صفا الٹ دیں گے, لیکن اگر میری تنقیدی مضمون کا عنوان جوش اور پاپوش ہو تو خود سوچئے کیا ہوگا, آپ اسے ضرور پڑھیں گے. جلد شہرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ, بھلے اس سے جوش صاحب کا کیا پکڑے گا, لیکن میری شہرت مسلم. پوچھنے والے نے لاجواب ہو کر اپنی راہ لی. تو یہ تھے شمس الدین جو شاعری تنقید اور پیری مریدی کی منزلوں سے گزرتے ہوئے فوج کی ٹھیکیداری تک پہنچے, پھر خان بہادر ہو گئے اور اب نواب صاحب کہلائے. اس کے بعد انہوں نے خود کو کبھی شیخ شمس الدین نہیں لکھا تھا بلکہ شمس الدین خان لکھتے تھے. عجیب بے چین طبیعت پائی تھی. آزادی کے بعد انہیں ایک بستی اپنے نام کی بسانے کی سوجی. پیسہ بے حساب تھا, بستی کی تعمیر شروع ہو گئی. پھر مکانات کی فروخت ماہانہ اقساط کی بنیاد پر ہوتی. اس اعلان پر خلکت ٹوٹ پڑی تھی کہ قرض پر برائے نام سود دیا جائے گا. اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ قرآن دازی کا سہارا لینا پڑا تھا. بہرحال بستی بسنے میں دیر نہیں لگی تھی. بستی کا نام شمس آباد رکھا گیا. نواب صاحب یعنی خان بہادر شمس الدین خان نے اپنا محل بستی کے وسط میں بنوایا تھا اور وہاں تنہا رہتے تھے. دوسرے لواحقین شہر کے کسی دوسرے علاقے میں مقیم تھے. دراصل نواب صاحب کی اپنے خاندان والوں سے بنتی نہیں تھی. ان کی افتاد تباہ سے نمٹنا ان بیچاروں کے بس سے باہر تھا. بھلا کون برداشت کر سکے گا کہ خاندان کا سربراہ دوسروں کی نظروں میں ایک مسخرے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا ہو. نواب بہادر نواب شمس الدین خان کی بے چین طبیعت روز نئے نئے گل کھلاتی. ایک دن شمس آباد کے باسیوں نے دیکھا کہ بستی کے سرے پر لگا ہوا شمس آباد کا بورڈ اتارا جا رہا ہے. لوگ سمجھے کہ اس کے رنگ و روغن کو دوبارہ تازگی بخشی جائے گی, لیکن جب دوسری صبح انہوں نے شمس آباد کے بجائے پاگل نگری کا بورڈ دیکھا تو اچھمبے میں پڑ گئے. بڑی دیر تک تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ معاملہ کیا ہے. پھر بستی کے سر برآوردہ لوگوں کو نواب صاحب سے استفسار کرنا پڑا. اس پر نواب صاحب نے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ آئندہ 5 سال کی ایک ساتھ پر سود معاف کیا جاتا ہے. 5 سال کا جو سود بنتا ہے وہ قرض دار کو نہیں دینا پڑے گا. کوئی اس بورڈ پر اعتراض نہ کرے. اس دن پوری بستی میں جگہ جگہ میٹنگیں ہوئی اور پھر یہ طے پایا تھا کہ نواب صاحب کی بات مان لی جائے. حرج ہی کیا ہے, پاگل نگری صحیح, شمس آباد نے کتنے انڈے بچے دے دیے تھے. اس مرحلے سے گزر کر نواب صاحب نے پاگلوں کی انجمن کی بنیاد ڈالی۔ پوری بستی کے ہنسوڑ اور سرفرے نوجوان ان کے ساتھ تھے۔ انجمن کی صدارت ایسی صورت میں قدرتی طور پر نواب صاحب کے ہی حصے میں آنی ہوئی۔ دستوری زبان میں ان کا عہدہ مہا پاگل اور عہدہ کہلایا۔ سیکرٹری باولا ٹھہرا، لیکن اتفاق سے موجودہ سیکرٹری کو صنفی اعتبار سے باولی کہنا پڑا، کیونکہ یہ ایک سرفری لڑکی تھی۔ جوائنٹ سیکرٹری خپتی کہلایا۔ سنجیدہ لوگ دور سے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے دل بہلنے کا سامان ہو ہی گیا۔ پوری بستی میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شجر و حجر تک یہ بیک وقت جاگ پڑے ہوں۔ پاگلوں کے انجمن کے ممبروں میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر مقصد کیا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے، لیکن ان کا شمار پاگلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی پاگل سے مقصد دریافت کیا جاتا تو زور سے کہکا لگا کر پوچھتا، مقصد کیا چیز ہے؟ پھر کسی سنجیدہ آدمی سے لفظ مقصد کی تشریح کرنے کا پاگل پن سرزد ہو جاتا تو اسے یہ ضرور سننا پڑتا کہ پیچھا چھوڑو ہم پاگلوں کا، اے عقل مندو، اور ایک کنارے بیٹھ کر تم مقصد بچاؤ، ہم ناچیں گے۔ پھر اسے کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی کہ مقصد کسی ساز کا نام نہیں ہے، وہ باور کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ پوری بستی میں ہر طرف وحشیانہ کہکے گونجتے رہتے۔ انجمن کا دفتر نواب صاحب کے محل ہی کے ایک حصے میں قائم کیا گیا تھا، جہاں ہر وقت پاگلوں کا ہجوم رہتا۔ نواب صاحب کی دھج بھی بدل چکی تھی۔ سن سفید آدمی تھے، لیکن قوا مضبوط تھا۔ اگر وہ خضاب استعمال کرتے تو اپنی عمر کے آدھے ضرور لگتے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ معمر نہیں ہیں۔ اس وقت وہ دیکھنے کی چیز ہوتے جب کسی جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے۔ ننگ دھڑنگ جسم پر وہ صرف ایک لنگوٹی بہوتی جسم پر صرف ایک لنگوٹی بال بکھرے ہوئے، داڑھی منتشر، حلق تو ویسے ہی لاؤڈ اسپیکر تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی ایسی کڑک دار آواز تھی کہ بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے۔ جلوس بستی کی گلیوں سے چکر کاٹتا ہوا پھر محل جا پہنچتا اور حال میں تقریریں ہونے لگتی۔ یہ سب سے زیادہ دلچسپ منظر ہوتا۔ مقرر تقریر کر رہا ہے، کچھ لوگ ساز بجا رہے ہیں، کچھ ناچ رہے ہیں اور کچھ مقرر کی طرف متوجہ ہیں۔ کچھ لڑکیاں ناچنے والوں کے ساتھ ہیں اور کچھ بیٹھی ایک دوسرے کے سروں سے جوئیں نکال رہی ہیں۔ غرض یہ کہ کسی کو بھی اس کی بنا پرواہ نہ ہوتی کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ادھر تقریریں کچھ اس قسم کی ہوتی، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بجھائے، مدعا انتا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ شور و غل کے درمیان کبھی کبھی مقرر کی آواز صاف بھی سنی جاتی، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا جب مقرر خود نواب صاحب ہوتے۔ ان کی پاٹ دار آواز سب پر بھاری ہوتی اور کچھ اس قسم کی باتیں سنی جاتی۔ پاگلو، کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ جارحیت پسند پاگلوں کے لیے عمارتیں مہیا کی جاتی ہیں، طبی امداد دہم پہنچائی جاتی ہے، ان کے لیے اصول ضوابط بنائے جاتے ہیں، لیکن بے ضرر پاگلوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نہ ہوگا ہمارے ٹھینگے سے، متعدد آوازیں، تو پھر میرے بھی ٹھینگے سے، نواب صاحب کہتے اور ڈائس پر ناچنا شروع کر دیتے۔ اس پر اتنا شور ہوتا ہے کہ لمبے چوڑے حال کی دیواریں لرزنے لگتی۔ یہ تو پاگل نگری کے اندرونی معاملات تھے، پورے شہر میں بھی اس سے متعلق چہ مہگوئیاں ہو رہی تھیں۔ اخباری رپورٹر دن بھر بستی میں گھومتے دیکھے جاتے، لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ متعیر علاقے کا تھانے دار تھا، کیونکہ ابھی تک بستی والوں نے اس ہنگامہ پروری کی شکایتیں تھانے میں نہیں پہنچائی تھی۔ آخر ایک دن وہ خود ہی پوچھ گچھ کے لیے اس کی طرف جا نکلا۔ کسی کو بھی نواب شمس الدین سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اسے کچھ اس قسم کا جواب بستی کے سر بر آوردہ لوگوں سے ملا۔ جناب، ہمیں کوئی شکایت نہیں، اکثر ہمیں اپنے نالائق لڑکوں لڑکیوں کو شہر جا کر تلاش کرنا پڑتا تھا، اب جس وقت چاہیں نواب صاحب کے محل سے انہیں پکڑ لیں۔ بستی میں امن ہو گیا ہے، شور شرابہ نواب صاحب کے محل الشمس ہی تک محدود رہتا ہے، اور جب ان کا کوئی جلوس نکلتا ہے تو بستی والے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ غیر قانونی ہے، تھانے دار نے کہا۔ تو پھر براہ راست آپ کوئی کاروائی کیجیے، ہم تو ہر حال میں یہی کہیں گے کہ ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں۔ آپ لوگوں کو بستی کا نام بدلے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں؟ یہ میونسپل کارپوریشن کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے خطوط اب بھی شمس آباد ہی کے پتے پر آتے ہیں، ہماری دانش میں یہ بھی ہمارے نقصان دہ نہیں ہے۔ پھر تھانے دار نواب صاحب سے نہیں ملا تھا، اپنی ذمہ داری پر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، اوپر رپورٹ بھیج کر خاموش ہو بیٹھا۔ استاد کی داڑھی برقرار رہی تھی لیکن زلفیں کٹوا دی گئی تھی۔ جس وقت وہ جامے دار کی شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہن کر قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہیں سکتا ہو گیا۔ کیا میں چٹکی لوں استاد؟ عمران نے ان کی حالت دیکھ کر پوچھا۔ جی، استاد چونک کر بولے، کچھ نہیں، اس وقت ذرا دل بھر آیا تھا۔ خیریت بھلا دل کیوں بھر آیا تھا؟ یہ سالہ کپڑا کیا چیز ہے جس کی یہ شیروانی ہے؟ میرے والد حضور ہیرے جواہرات ٹنکی ہوئی شیروانی پہنتے تھے، وقت وقت کی بات ہے ان کی اولادیں اس طرح ٹھوکریں کھاتے پھر رہی ہیں۔ خیر خیر، دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے والد حضور کی واپسی اگر میرے بس میں ہوتی تو اس کے لیے بھی کوشش کرتا۔ فی الحال تم خان صاحب محبوب عالم ہو۔ نرالے کا اسکرو میں نے بیچ سے نکال دیا ہے، آپ جانے جناب، میں تو حکم کا غلام ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے تھے اور شمس آباد یا پاگل نگری کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ استاد راستے بھر اپنے خاندان کی عظمت رفتہ کی کہانی سناتے رہے اور عمران بڑی سنجیدگی سے سر ہلا ہلا کر اعتراف کرتا رہا کہ وہ ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ بستی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے عجیب قسم کا شور سنا۔ عمران نے گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے بائیں جانے سڑک کے نیچے اتار دیا اور استاد سے بولا، کچھ سنا آپ نے؟ خان صاحب محبوب عالم مجلل علی، سن تو رہا ہوں، استاد نے منہ پر اٹھا کر ناک بھو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بے شمار مینڈک کر چلا رہے ہیں۔ آج کل مینڈک، استاد ترت کے ساتھ بولے۔ خیر چلو دیکھتے ہیں۔ اب ان کی گاڑی آواز کی جانب جا رہی تھی، شور لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ اس جگہ جا پہنچے ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے بستی کے پاگل اکٹھا تھے۔ ارے غضب خدا کا، استاد دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹتے ہوئے بولے، یہ لوگ تھے؟ ارے مینڈک مینڈک کی طرح خاموش رہو استاد، مجھے سمجھنے دو کہ وہ مینڈکوں کی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو کیا آپ کو مینڈکوں کی زبان بھی سمجھ میں آتی ہے؟ مینڈکوں کی آواز میں یہ کچھ گا رہے ہیں۔ ارے نہیں، غور سے سنو، تم تو اجنا کی زبان تک سمجھنے کی دعویٰ رکھتے ہو۔ کچھ گا تو رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں، بہتے ہوئے پانی میں ہم آگ لگا دیں گے۔ سچ مچ وہ گا رہے تھے لیکن انداز ایسا تھا جیسے مینڈک ٹرٹرا رہے ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک پاگل نے ایک جلتی ہوئی لکڑی تالاب میں پھینک دی۔ ارے باپ رے، غضب خدا کا، استاد نے بوکھلا کر عمران کو جھنجھوڑ ڈالا کیونکہ تالاب میں حقیقتا آگ لگ چکی تھی۔ پھر ذرا ہی سی دیر میں یہ آگ پورے تالاب پر مسلط ہو گئی۔ آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں، استاد آخر کار بھننا کر بولے۔ عمران چونک کر استاد کی طرف مڑا، یہ سب کیا ہے؟ پاگل پن، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو وہ پاگلوں کی انجمن، استاد جملہ پورا کرنے کے بعد تھوک نکل کر رہ گئے۔ ہاں استاد، یہ ہے پاگلوں کی انجمن۔ تو پھر جناب عالم مجھے اجازت دیجئے، دماغ تو نہیں چل گیا؟ نہیں صاحب، میں ایسی کوئی انجمن ونجمن نہیں بناتا۔ ارے تم ان لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کرو گے؟ دعویٰ؟ ارے باپ رے استاد، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگے۔ ہوش میں رہو، یہ کیسی حرکتیں شروع کر دیں؟ میں دعویٰ کروں گا ان کے خلاف، کیوں کیا دشواری ہے؟ سارا خرچ میں ہی تو برداشت کروں گا۔ دیکھیے عمران صاحب، یہ میرے بزنس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ کیوں؟ میرے خواب میں موکل اور جنات وغیرہ آتے رہتے ہیں، اگر یہ لوگ بھی آنے لگے تو مجھے پہچاننے میں دشواری ہوگی۔ بکومت، اگر میرے کہنے کے خلاف کیا تو یہ لوگ تمہاری جیتی جاتی زندگی میں گھسائیں گے۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پڑ گیا؟ استاد نے پھر منہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچھی بات ہے، عمران نے کار سے نیچے اترنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں ان لوگوں کو یہیں بلائے لیتا ہوں۔ کیوں کیوں؟ استاد کی گھگی بند گئی۔ دوسری طرف جس انداز میں پانی پر آگ بھڑکی تھی، اسی طرح یکبیاں ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ سارے پاگل ایک جلوس کی شکل میں تالاب کے کنارے ہٹ رہے تھے۔ اب یہ کیا کہیں گے؟ استاد نے عمران سے پوچھا، یونس ان کے پیچھے چلیں۔ عمران نے ان کے سوال کے جواب دینے کے بجائے تجویز پیش کی، میں تو گاڑی سے نہیں اتروں گا۔ استاد پھیل گئے، گاڑی ان کے پیچھے چلے گی، تم مطمئن رہو، عمران نے کہا اور انجن کا سوئچ آن کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب گاڑی جلوس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، وہ لوگ عجیب قسم کے نعرے لگا رہے تھے، سر کے بل کھڑے ہو جائیں گے، اپنی بات منوائیں گے، طوطا ضرور پالیں گے، انڈے دیں گے بچے نہیں دیں گے، مرد و عورت مردہ باد، پتھر و پتھری زندہ باد۔ جلوس بستی کی گلیوں کے چکر کاٹتا رہا اور گاڑی ان کے پیچھے چلتی رہی، لیکن کسی نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ استاد کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کبھی جلوس کو دیکھتے اور کبھی بڑے غور سے عمران کی شکل دیکھنے لگتے۔ عمران ایسا بنا بیٹھا تھا جیسے استاد پر گزرنے والی ساری کیفیتوں سے قطع بے خبر ہو۔ آخر استاد سے رہا نہ گیا، بول ہی پڑے، میرا خیال ہے اب واپس چلیے، میں پاگلوں کے انجمن نہیں بناؤں گا۔ جیل چلے جاؤ گے؟ کیوں کیوں، انجمن تمہارے نام سے رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اگر ان لوگوں سے میں نے کہہ دیا کہ استاد دعویٰ کرنے والے ہیں تو یہ لوگ تمہیں جیل ہی بھجوا دیں گے کوئی چکر چلا کر۔ اللہ میرے بچانا مجھ کو، استاد بہت زیادہ نروس نظر آ رہے تھے۔ بس خاموش بیٹھو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ استاد کی تشبیہ نہ ہوئی، وہ آہستہ آہستہ کسی قسم کا کوئی ورد کر رہے تھے۔ جلوس چلتا رہا اور اس سے عمران کی گاڑی کے فاصلے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ استاد کچھ دیر تک پھر بول پڑنے کی خواہش کو دباتے رہے، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، گاڑی رینگ رہی تھی۔ دفتن کسی نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ استاد بوکھلا کر مڑے تھے، لیکن اس حرکت کا مرتکب کوئی پاگل نہیں معلوم ہوتا تھا، ایسا بار روپ پر پروکار کہہ رہا تھا کہ استاد غیر ارادی طور پر سلام کے لیے ہاتھ اٹھائے بغیر نہ رہ سکے۔ عمران حکم نما آئینے میں اجنبی کی شکل دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیپٹن فیاض، یہ خان صاحب محبوب عالم ہیں۔ او اچھا، فیاض نے استاد کی طرح مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ استاد نے اچک کر ہاتھ ملایا اور پورے دانت نکال دیے، شاید وہ کچھ کہنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے لیکن عمران نے انہیں موقع نہ دیا۔ خان صاحب حالات کا جائزہ لے کر مناسب کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس نے کہا۔ کیسی کاروائی؟ کیپٹن فیاض چونک کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے پاس ہی آ جاؤ، عمران نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے استاد سے کہا تھا کہ وہ پچھلی سیٹ پر چلے جائیں۔ فیاض عمران کے برابر جا بیٹھا۔ گاڑی پھر رینگنے لگی تھی اور جلوس غول بے بانی کی طرح اپنی دھن میں مگن آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ خان صاحب، عمران رازدارانہ لہجے میں بولا، نواب شمسو کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والے ہیں۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیاض نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے 3 سال پہلے اس نام کے ایک انجمن کا رجسٹریشن کرایا تھا۔ فیاض نے طویل سانس لی، پہلے اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار نظر آئے لیکن پھر آنکھوں میں خوش دلانہ چمک پیدا کر کے بولا، اچھی تفریح رہے گی۔ رہے گی نا؟ عمران چہکا اور ہنسنے لگا۔ کیا تم آج ہی ادھر آئے ہو؟ نہیں، میں تو کئی دنوں سے اس فکر میں تھا کہ خان صاحب کو نواب شمسو سے ملاؤں۔ اس سے کیا ہوگا؟ تفریح کیپٹن فیاض، تفریح۔ اچھی بات ہے، لیکن یہاں تمہاری موجودگی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم تو بہت خشک آدمی ہو، انوکھی حرکتیں دلچسپ ہوتی ہیں، کیا کوئی رپورٹ ہے ان لوگوں کے خلاف؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر بخش دو ان بیچاروں کو، ضروری نہیں کہ ہر عجیب حرکت کے پردے میں کوئی جرم ہی کیا جا رہا ہو۔ تمہیں ہمدردی ہے ان سے؟ فیاض نے خشک لہجے میں پوچھا۔ کیا نہ ہونی چاہیے؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر سوال کیا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے پاگلوں سے ہمیشہ محبت رہی ہے۔ جلوس شمس محل کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر وہ گیٹ میں داخل ہوا اور عمران نے گاڑی کھڑی کر دی۔ چلو چلیں، اس نے فیاض سے کہا۔ کہاں؟ کیا سچ مچ پہلی بار آئے ہو؟ ہاں بھائی۔ اچھا تو آپ یہ لوگ اس عمارت کے ایک بہت بڑے ہال میں جمع ہوں گے، کیا داخلے پر پابندی نہیں؟ مجھے تو آج تک کسی نے بھی نہیں ٹوکا، عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر وہ تینوں بھی گاڑی سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھے۔ استاد کے چہرہ بری طرح اتر گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی عزیز کو دفن کر کے آئے ہوں۔ اچانک عمران نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اپنے موقف پر ڈٹے رہیے گا خان صاحب، جج جی اللہ بھلا کرے گا۔ استاد بھرائی آواز میں ہک لائے۔ کیپٹن فیاض نے استاد کو بنظر غار دیکھتے ہوئے عمران سے کہا، خان صاحب بہت نروس معلوم ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ایسے ہی ہیں۔ اب جلوس لان سے گزر کر عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ فیاض کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے دھڑک اندر نہیں جانا چاہتا۔ کپتان صاحب تیزی سے قدم اٹھائیے، عمران نے فیاض کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، ورنہ شاید اندر کوئی مناسب جگہ نہ مل سکے گی۔ میں محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ فیاض چلتے چلتے رک گیا۔ آپ یہیں کھڑے محتاط ہوتے رہیے، ہم تو چلے۔ آئیے خان صاحب، عمران استاد کو کھینچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، لیکن وہاں صرف دو متنفس نظر آ رہے تھے، ایک مرد تھا اور دوسری عورت۔ مرد قبول صورت اور متناسب جسم رکھنے والا ایک توانا آدمی تھا، عورت بہت خوبصورت تھی۔ کمرے کے مشرقی دیوار پر کسی قسم کے برقی نظام کے آثار پائے جاتے تھے۔ پوری دیوار اسکرینوں اور مختلف قسم کے سوئچوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک میز کے گرد یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے کسی چارٹ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور مرد نے ہاتھ اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر کہہ کر وہ تھوڑی دیر تک دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر مشرقی دیوار کی طرف جھپٹا۔ بڑی پھرتی سے اس نے کئی سوئچ آن کیے تھے۔ ایک بڑی اسکرین کے اوپر والے ریسیور سے عجیب طرح کا شور سنائی دینے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اسکرین بھی روشن ہو گیا۔ عورت نے اپنی کرسی کا رخ اسکرین کی طرف موڑ لیا تھا، مرد اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اسکرین پر بے شمار لوگ نظر آ رہے تھے اور بھانت بھانت کی آوازیں ریسیور سے منتشر ہو رہی تھیں۔ اس جم افیر میں کوئی کہکہے لگا رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی یوں ہی حلق پھاڑ رہا تھا۔ اس بھیڑ میں ایک آدمی کے علاوہ سب نوجوان لوگ تھے، ان کے جسموں پر عجیب عجیب وضع کے ملبوسات تھے۔ بوڑھا آدمی بھی عام بوڑھے آدمی سے مختلف تھا۔ نواب شمسو آج کچھ متفکر سا نظر آ رہا ہے، عورت بولی۔ مرد نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹی وی اسکرین پہلے سے کچھ اور زیادہ روشن ہو گئی تھی اور تصاویر بہت صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھا آدمی جو ڈائس پر کھڑا ہوا تھا اپنی کرسی سے اٹھ کر ڈائس کے سرے پر آ کھڑا ہوا، لیکن مجمع اپنی دھن میں مست تھا۔ کسی نے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی زحمت گوارا نہ کی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز سنائی دی، پاگلو تم سب زندہ باد، اب بھی کسی کے جان پر جوں نہ رہیں گی۔ وہ سب کسی نہ کسی مشغلے میں الجھے ہوئے تھے۔ بوڑھا گرجدار آواز میں بولتا رہا، عجیب سی گونج تھی اس کی آواز میں جو مجمع کے شور پر بھی غالب آ گئی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ صاف سنا جا رہا تھا، پاگل پاگل پن ہی اصل زندگی ہے، سر کے بل کھڑے ہو کر دیکھو اس دنیا کو، نہ عمارتیں الٹی نظر آئیں گی اور دوسرے سر کے بل کھڑے نظر آئیں گے، لات مارو اس دنیا کو جہاں لوگ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے۔ اتنے میں ایک لڑکی مجمع سے نکل کر ڈائس پر چڑھائی اور بوڑھے کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، تم سچ مچ مہا پاگل ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں؟ کہ اتنے ہی کافی نہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے؟ بدتمیز لڑکی، تو عقل مندوں کی سی باتیں کر رہی ہے، بوڑھا گرجا۔ اور تم ابھی کیا بک رہے تھے؟ لڑکی بھی اسی کے سے انداز میں چیخے۔ پھر اچانک ساز بجانے والے کئی نوجوان بھی ڈانس پر چڑھائے اور ان دونوں کے گرد ہلکا بنا کر ناچنے لگے، ساتھ ہی ساز بجا بجا کر گا بھی رہے تھے۔ بوڑھا چیخ رہا تھا، لڑکی چیخ رہی تھی، اور وہ لوگ اس کے گرد ناچے جا رہے تھے، اور ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے یہ دونوں متنفس دم بخود تھے۔ ان کے چہرے پر کسی قسم کے جذباتی تغیر کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن اچانک عورت چونک کر بولی، یہ دونوں کون ہیں؟ ایک کو تو تم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ پاگل نہیں معلوم ہوتا، دوسرا میرے لیے بھی اجنبی ہے۔ دونوں نے پھولدار کپڑوں کی شیروانی پہن رکھی ہے، دوسرے کا فوٹوگراف، مرد بولا۔ عورت اٹھ کر سامنے والی دیوار تک پہنچی اور مرد جس نمبر کے سوئچوں کے بارے میں کہتا گیا وہ اسے آن کرتی گئی اور پھر وہاں سے ہٹ آئی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی ہنگامہ خیزی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بدستور بوڑھے اور سرفری لڑکی کے گرد ناچے جا رہے تھے۔ دفتن کنٹرول بورڈ کا ایک بلب جلنے بجھنے لگا. ففتھ سوئچ, مرد نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا اور کنٹرول بورڈ کی طرف بڑھ گئی. پانچواں سوئچ آن کرتے ایک کھٹاکے کی آواز آئی اور ٹھیک اسی سوئچ کے نیچے سے ایک پلیٹ برامد ہوئی جس پر پوسٹ کارڈ سائز کا ایک فوٹو گراف رکھا تھا. عورت اسے اٹھا کر مرد کی طرف واپس آئی. یہ اسی شخص کا فوٹو گراف تھا جو ٹی وی اسکرین پر جامہ دار شیروانی میں دکھائی دے رہا تھا. تصویر کو میز پر ڈال کر وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے. اس دوران میں معلوم نہیں کس طرح ڈائس پر رقص کرنے والے کسی اور طرف جا نکلے تھے اور اب نواب شمسو کرسی صدارت پر جلوہ افروز تھے اور ان سے الجھ پڑنے والی لڑکی تقریر کر رہی تھی. مرغیوں کی دیکھ بھال کے لیے لندن سے واچ ڈاگس منگوائی ہے. دیسی کتے کسی کام کے نہیں ہوتے. سوال یہ نہیں ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی یا انڈا, بس بات اتنی سی ہے کہ انڈا انڈے کی شکل کا کیوں ہوتا ہے, کلفی کی شکل کا کیوں نہیں ہوتا. میں ابھی بتاؤں گا کہ کلفی کی شکل کا کیوں نہیں ہوتا. نواب شمسو دھاڑے, لیکن وہ ان کی بات پر دھیان دیے بغیر بولتی رہی. سوال یہ بھی نہیں ہے کہ مرغا کلفیاں دیتی تو کیا ہوتا, عالمی مسائل کیا ہوتے ایسی صورت میں. باؤلی اب خاموش رہو, نواب شمسو پھر دھاڑے اور اٹھ کھڑے ہوئے. اب وہ ڈائس سے اتر کر ہال کی صدر دروازے کی طرف جا رہے تھے. لڑکی بھی تقریر ختم کر کے ان کے پیچھے چل پڑی. وہ دونوں بھی جا رہے ہیں, مرد بڑبڑایا. دوسرا آدمی, پھر وہ شیروانی والے کا فوٹو گراف اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا تھا. اس کے بعد اس نے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا, آج اس احمق آدمی کے ساتھ ایک نئی شکل دیکھی گئی ہے, اس کا فوٹو گراف B11 کو بھیجا جا رہا ہے. اسی وقت تو اس نے عورت سے سارے سوئچ آف کر دینے کو کہا تھا. عمران اور استاد ان دونوں کے عقب میں باہر نکلے تھے. کیپٹن فیاض کو دور دور تک پتا نہیں تھا. نواب شمسو اور باؤلی کو انہوں نے عمارت کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے دیکھا. جس دروازے سے داخل ہوئے تھے اس کے سامنے ایک عجیب الخلقت آدمی کی شکل نظر آئی, جس کے سر پر چیتے کی کھال کی ٹوپی, زیر جامہ بھی چیتے کی کھال ہی کا تھا, جس پہ ایک دم لٹک رہی تھی. بچے جسم اریاں تھا, داڑھی اور مونچھیں اتنی گھنی تھی کہ ناک کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. کیا خیال ہے استاد, عمران نے پوچھا اس جانور کے بارے میں. عمران صاحب مجھ پر رحم کیجئے. ارے باپ رے, کتنی خونی آنکھیں, اس طرح کیوں گھور رہا ہے یہ ہم لوگوں کو. ہو سکتا ہے, عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا, پاگلوں کے دربان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اب آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں, استاد چلتے چلتے رک گئے مہا پاگل اور باؤلی سے ملاقات کرنے کے لیے. وہ اندر نہیں جانے دے گا, استاد ہانپتے ہوئے بولے. دیکھیے دیکھیے, حرامی شیر کی طرح غرانے لگا ہے. شیر حرامی نہیں ہوتے, چلو آگے بڑھو, عمران استاد کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بولا. ادھر وہ خوفناک دربان ڈپٹ کر بولا, کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم نواب صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. یہاں کوئی نواب نہیں رہتا, دربان غرایا, مہا پاگل کی قیام گاہ ہے, بھاگ جاؤ. ہمیں مہا پاگل سے ہی ملنا ہے, عمران نے کہا جو اس کے قریب پہنچ چکا تھا. تختی لاؤ, وہ وحشیانہ انداز میں ہاتھ جھٹک کر بولا. عمران نے خان صاحب محبوب عالم کا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, اگر ممکن ہو تو ہم اسی وقت ملنا چاہیں گے. یہ کیا ہے؟ وحشی دربان غرایا. ملاقات کا ذریعہ, اس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, عمران نے استاد کی طرف اشارہ کر کے کہا. اس پر نام ہے؟ دربان نے حکارت سے کہا. اس چھیتڑے پر, ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہاں وزٹنگ پلیٹ وصول کی جاتی ہے. وزٹنگ پلیٹ؟ عمران نے متفکرانہ انداز میں سر کھجاتے ہوئے دہرایا. ویسے دربان دروازے میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا, لیکن اس کی واپسی میں دیر نہ لگی. لکڑی کئی نیم پلیٹیں اس نے ہاتھوں پر اٹھا رکھی تھی. یہ رہی, اس نے انہیں فرش پر ڈالتے ہوئے کہا. ہائے ہائے, عمران اسے گھور کر بولا, یہ تو ناموں کی تختیاں ہیں جو دیوار سے لگائی جاتی ہیں, یہاں یہی چلتی ہیں. دربان بےتحاشا ہنس کر بولا, لوگ گلے میں لٹکا کر آتے ہیں. تب تو بہت مشکل ہے خان صاحب, عمران نے استاد کی طرف دیکھ کر مایوسانہ لہجے میں کہا اور ٹھنڈی سانس لی. تو چلیے واپس چلتے ہیں, استاد کے دانت نکل پڑے. یہ ناممکن ہے خان صاحب, ملے بغیر واپسی میرا مادہ چوپٹ کر دے گی. چھوڑیے بھی عمران صاحب,
کس چکر میں پڑے ہیں، استاد پھر خوفزدہ نظر آنے لگے۔ عمران سنی انسنی کر کے دربان سے بولا، اگر اس وقت مہا پاگل سے ملاقات نہ ہوئی تو دریائے مسی سپی میں تغیانی بھی آ سکتی ہے۔ مسی سپی؟ ہاں ہاں، ہو سکتا ہے تم نے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ دربان غرایا اور زیر جامے سے لٹکنے والی دم ہاتھوں میں لے کر زور زور سے ہلانے لگا۔ دم ہلانے سے کام نہیں چلے گا، عمران مسکرا کر بولا، جاؤ مہا پاگل سے کہو کہ دو آدمی پاگل ہونے آئے ہیں۔ تو ایسی بات کرو نا، دربان نے کہکہ لگا کر کہا، پھر چٹکی بجا کر بولا، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چھپاک سے اندر چلا گیا۔ استاد پر تشویش نظروں سے برامدے کی چھت کو تکے جا رہے تھے۔ عمران نے ان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی لیکن کچھ بولا نہیں۔ دربان نے تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، چلو ساتھیوں۔ وہ انہیں ایک بڑے کمرے میں لایا جہاں کی حالت عجیب تھی۔ دیواروں پر تصویریں الٹی لٹکی ہوئی تھی، گلدان فرش پر لڑک رہے تھے، صوفوں پر پھولوں کے چھلکے اور دوسری علم غلم چیزیں ڈھیر تھی۔ دربان انہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے جناب عالی؟ استاد نے عمران کی طرف دیکھ کر پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ استاد، عمران آہستہ سے بولا، اب میں نے اسکیم بدل دی ہے۔ جب میں کہوں جبا دوستار والی غزل شروع کر دینا، لیکن تمہارا عربہ یا فارسہ زبان سے چھٹنے پائے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر دیکھیے گا، استاد کھل اٹھے۔ یہی بات ہے، تم کہنا میں ملک کا سب سے بڑا شاعر ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پاگل ہو جاؤں۔ وہ غزل ایک بار پھر دل ہی دل میں دوہرا جاؤ۔ استاد ناک بھون پر زور دیتے ہوئے چھت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں کسی جانب سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ استاد اچھل پڑے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے ہی والی تھی کہ عمران شانہ تھپک کر بولا، میں صرف عورتوں سے ڈرتا ہوں استاد، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ ٹھیک اسی وقت بائیں جانب کا دروازہ کھلا۔ نواب شمسو اپنی سیکرٹری سمیت کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی عمران بڑی پھرتی سے سر کے بل کھڑا ہو گیا اور استاد بوکھلاہٹ میں اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ سیکرٹری ہنس پڑی اور نواب شمسو فرش پر لیٹ کر عمران کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں ایک بہت بڑا شاعر لایا ہوں، عمران آہستہ سے بولا، لیکن اس کا حلیہ مجھے پسند نہیں آیا۔ نواب شمسو نے سرگوشی کی، حلیہ ٹھیک کر لیں گے، عمران نے بائیں آنکھ دبائی۔ اچھا آپ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اچانک نواب شمسو دھاڑے۔ اس سلسلے میں عمران نے جس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں تھا۔ نواب شمسو اور ان کی سیکرٹری نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ عمران نے استاد کی گردن دبوچی اور انہیں نواب شمسو کے آگے جھکاتا ہوا بولا، مہا پاگل کی خدمت میں۔ قبول کیا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ استاد اور غزل پیش کرو۔ غزل جی بہت اچھا، استاد ہکلائے اور لمبی لمبی سانسیں لینے شروع کر دوں، پھر سنبھلے اور جگر مرحوم کیسے ترنم میں غزل شروع کر دی۔ ایک دن جلال جبا و دستار دیکھنا، ارباب مکر و فن کو سردار دیکھنا، سنتے رہیں کسی بھی دریدہ دہن کی بات، ہم بھی کھلے تو جوشش گفتار دیکھنا، قرآن میں ڈھونڈتے ہیں مساوات احمریں، یار نیا یہ فتنہ اغیار دیکھنا، ورد زباں ہیں خیر سے آیت پاک بھی، ہے ہر من بخوکا و فندار دیکھنا۔ کل تک جو بدقدے کی اڑاتا تھا دھجیاں، اس کے گلے میں ہلکا ہے زنار دیکھنا، لائی گئی ہے لال پری سبزہ زار میں، ہوتے ہیں کتنے لوگ گنہگار دیکھنا۔ فرصت ملے جو لال حویلی کے درد سے، ایک بوریا نشی کے بھی افکار دیکھنا۔ استاد نے غزل تمام کی اور سناٹا چھا گیا۔ نواب شمسو دم بخود تھے اور ان کی سیکرٹری کبھی عمران کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی استاد کی طرف۔ دفتر نواب شمسو نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے کے دوسرے سرے تک لیتا چلا گیا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا، پھر پوچھ بیٹھا، یہ آدمی کون ہے؟ فخر الملک استاد نرال عالم، اس نے مجھے یہ غزل کیوں سنائی ہے؟ میں خود حیرت میں ہوں، ورنہ یہ بالکل اوٹ پٹانگ آدمی ہے۔ مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں نہیں تمہارے باپ سے بھی واقف ہوں۔ تب تو آداب بجا لاتا ہوں چچا جان، عمران نے جھک کر فرشی سلام کرتے ہوئے کہا۔ تم پولیس انفارمر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہتے ہو، خدا کی پناہ، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن یہ کون ہے اور اس نے مجھے اس قسم کی غزل کیوں سنائی ہے؟ دراصل قصہ دوسرا ہے، عمران مسمسی صورت بنا کر بولا، جلدی بتاؤ کیا قصہ ہے؟ اس نے 2 سال پہلے اسی قسم کی ایک انجمن رجسٹرڈ کرائی تھی، غالباً اس کا نام بھی پاگلوں کی انجمن ہی تھا۔ تو پھر غالباً کہنے آیا ہے کہ آپ اس نام کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں اسے دیکھ لوں گا۔ ارے ختم بھی کیجئے، کچھ دے کر رخصت کر دیجئے، آپ مخلص تو نہیں ہیں؟ ہوں تو مسٹر عبد الرحمان کے ساتھ زیادہ بلیک میلر بھی ہیں۔ دیکھیے جناب نواب صاحب، آپ میری توہین کر رہے ہیں، قبل اس کے کہ یہ کیس وکیل کے پاس جاتا میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اچھا اچھا میں دیکھتا ہوں، نواب شمسو نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر اپنی سیکرٹری کو آواز دی، باؤلی۔ یس مہا پاگل، کاٹ۔ نواب شمسو استاد کی طرف اشارہ کر کے دھاڑے اور وہ لڑکی اچانک استاد پر جھپٹ پڑی۔ ارے ارے قبلہ، قبلی قبلی، ہی ہی ہی، ارے باپ رے، داڑھی گرفت میں تھی اور وہ بڑی بے دردی سے جھٹکے دے رہی تھی۔ پھر اس نے استاد کی لڑکھڑاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹانگ بھی ماری اور استاد دھڑام سے فرش پر گرے۔ اب وہ ان پر سوار دونوں ہاتھوں سے مرمت کر رہی تھی۔ استاد چیخے جا رہے تھے، کبھی عمران کو پکارتے اور کبھی ان تیروں کو جن کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ نواب صاحب مر جائے گا، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں مہا پاگل سے کہا۔ ایسی داڑیاں رکھنے والوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ داڑھی تو آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں شکار نہیں کھیلا جاتا، نواب شمسو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ بیچارہ شکاری نہیں ہے، عمران نے کہا اور مغموم نظروں سے استاد کی طرف دیکھنے لگا، جو اب بالکل خاموش اونھے پڑے تھے۔ جامہ دار کی شیروانی تار تار ہو چکی تھی، لڑکی اب بھی انہیں دونوں ہاتھوں سے پیٹے جا رہی تھی۔ نواب صاحب وہ غالباً بے ہوش ہو گیا ہے، عمران بولا۔ باؤلی، یس باس، اسے چھوڑ اور اس کو کاٹ۔ نواب شمسو نے پیچھے ہٹتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ باؤلی کی وہ چھلانگ بالکل مشینی انداز کی معلوم ہوئی تھی، لیکن ٹکراؤ عمران کے بجائے نواب شمسو سے ہوا۔ عمران بجلی کی سی سرحد سے درمیان سے نکل گیا تھا، وہ نواب شمسو سے ٹکرائے اور نواب شمسو دیوار سے جا ٹکرائے، ساتھ ہی انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، چیتے، ابے وہ چیتے، دوڑیو جھپٹیو۔ دوسرے لمحے میں عمران نے وحشی درمان کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ دیکھ یہ جانے نہ پائے، نواب شمسو فرش سے اٹھتے ہوئے کراہے اور باؤلی بھی چیخی، ہاں ہاں جانے نہ پائے۔ استاد اس وقت ایک صوفے کے نیچے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ہوش آ گیا تھا۔ عمران جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، وحشی دربان کسی چیتے ہی کی طرح غراتا ہوا آہستہ آہستہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چچا جان دیکھیے اس کی نہیں ہوتی، عمران اس پر نظر جمائے ہوئے نواب شمسو سے بولا۔ چیتے دیکھ جانے نہ پائے، پکڑ کر باندھ لے، نواب شمسو دھاڑے۔ دفتن وحشی نے عمران پر چھلانگ لگائے، لیکن قبل اس کے اس کے پیر دوبارہ زمین پر لگتے عمران کے ٹکر نے اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ بھائی گاڈ، باؤلی کی متحرانہ آواز کمرے میں گونجی۔ دوسری بار وحشی مجنونانہ انداز میں عمران پر پل پڑا۔ استاد صوفے کے نیچے دبکے ہوئے روحانس کی آواز میں آیت الکرسی پڑھے جا رہے تھے۔ عمران اور وحشی گت کر رہ گئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو دیوانے مینڈھے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہوں۔ وحشی زیادہ تر عمران کے سر پر ٹکرے مار رہا تھا۔ نواب شمسو نے کہکا لگایا اور بولے، اس کے سر کے 1000 ٹکڑے کر دے۔ ونڈرفل، باؤلی چیخی۔ اس نے عمران کی ایک ٹکر کی داد دی تھی جس نے وحشی کو فرش پر اکڑوں بٹھا دیا تھا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا اور بار بار اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا تھا جیسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہو۔ چیتے بزدل اٹھ، نواب شمسو دھاڑے، لیکن چیتے کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ عمران جھک جھک کر نواب شمسو کو سلام کیا جا رہا تھا۔ نواب شمسو غصے سے سچ مچ پاگل ہوئے جا رہے تھے، دفعن جھپٹ کر آگے بڑھے اور چیتے کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ لات کھا کر چیتا فرش پر لمبا لمبا لیٹ گیا، اس کی آنکھیں بند تھی اور منہ کھل گیا تھا، سفید چمکدار دانت بڑے ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ ویل ڈن، ویل ڈن، باؤلی عمران کے قریب پہنچ کر اس کی پینٹ ٹھوکنے لگی۔ شکریہ شکریہ، آداب عرض، آداب عرض، فرشی سلام باؤلی کو بھی کیے گئے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ باؤلی نے اس کا بازو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ آغوش مادر سے سیدھا یہیں چلا آیا ہوں، کیا آپ مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گی؟ کیوں نہیں کیوں نہیں، اچھا تو پہلے اس آدمی کو باہر نکالیے. عمران نے استاد کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی صوفے کے نیچے اوندے پڑے کوئی وظیفہ کیے جا رہے تھے. مولوی دبے پاؤں آگے بڑے اور استاد کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹنے لگی. صوفے کے نیچے سے کھینچ نکالا اور گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی. ارے باپ رے, اے عمران صاحب, یہ نامحرم عورت مجھے ہاتھ لگا رہی ہے, لعنت ہے ایسے کاروبار پر. اے بس, استاد چیختے پیٹتے رہے لیکن عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر نواب شمسو کی طرف مڑ گیا. میرے لائق کوئی خدمت چچا جان؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا. تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا. میرا قصور؟ بکواس بند کرو. ادھر جیسے استاد کی ٹانگیں باؤلی کی گرفت سے آزاد ہوئی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے اور باؤلی نے جھپٹ کر عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا, چلو میرے ساتھ. چلو. نواب شمسو اب بھی بے ہوش دربان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. انہوں نے پھر ان دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. باؤلی عمران کو دوسرے کمرے میں لائے اور اسے گھورتے ہوئے بولی, اب بتاؤ اس غزل کا کیا مطلب تھا؟ المانی سی بطن الشاعر, اور شاعر بھاگ گیا. فضول باتیں نہ کرو, تم اگر پولیس انفارمر ہو تو ہمارے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکو گے. تالاب میں آگ کیوں کر لگی تھی؟ وہ پانی کا پاگل پن تھا, میں کچھ نہیں جانتی. کیا میں پاگل بن سکتا ہوں؟ دنیا کا ہر فرد پاگل بن سکتا ہے, سوچنا چھوڑ دو پاگل کہلاؤ گے. بات تو ٹھیک ہے, عمران نے پرتفکر انداز میں سر کو جنبش دی. ہماری ٹولی میں شامل ہو جاؤ. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آؤ اور شامل ہو جاؤ, کسی کو بھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ تم کون ہو. پھر نواب صاحب اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ انہیں اس سے چڑ ہے کہ ان کی نیت پر شبہ کیا جائے. محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کئی بار اس طرف آ چکا ہے لیکن عمارت کے اندر قدم رکھنے کی جرات نہ کر سکا. میں نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ میرے ساتھ عمارت میں داخل ہو جائے لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ بھائی میں تو پاگل ہونے آیا تھا, کیپٹن فیاض کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ بھی ہو, باؤلی ٹھنڈی سانس لے کر بولی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. نفتن عمران کے چہرے پر حماقت آمیز اجز و انکسار کے تاثرات پھیل گئے. تم بہت بھولے اور معصوم بھی لگتے ہو. مجھے خوف معلوم ہو رہا ہے, یہاں سے چلو. کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ کہیں میں سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤں. کیوں؟ جب کوئی لڑکی اتنی محبت سے پیش آتی ہے تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے. ہیلو ہیلو, وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی, کیا کوئی چوٹ ہے دل پر؟ دو موٹے موٹے قطرے عمران کی آنکھوں سے ڈھلک گئے. ارے ارے ایڈیٹ, تم پاگل بننے آئے ہو؟ کہہ لگاؤ. آنسو تو اس دنیا کی چیز ہے جہاں انسانیت اور رحم دلی کا پرچار کیا جاتا ہے. عمران نے رومال سے آنسو خشک کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا, تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں تو ایماندار لوگوں کی دنیا کی بات کر رہی ہوں جہاں دن رات انسانیت اور رحم دلی کا پرچار ہوتا رہتا ہے. اچھا اچھا, لیکن کیا اچھا؟ بات تو اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی.